رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فہم فی روضۃ یحبرون واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ فاولئک فی العذاب محضرون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ روم کی آیات کی تفسیر، تشریح اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ خداوند کریم کا نہایت لطف اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم قرآن کے محضر میں وارد ہو کر قرآن سے انس پیدا کر سکیں، قرآن کے مطالب، معارف اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق حاصل کر سکیں۔ علماء کی اور فضلاء کی موجودگی میں چند ایک گزارشات ہیں، بہرحال جسارت ہے علماء کی خدمت میں، لیکن سلسلہ درس اور تعمیل حکم میں انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کو پروردگار دعوت دے رہا ہے غفلت سے نکلنے کا راستہ، ایک اولم یتفکروا فی انفسہم، خود سے کیوں نہیں سوچتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، اگر کائنات، زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود چیزوں کے اوپر انسان تفکر کرے، غور کرے، فکر کرے، تو بالآخر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ اتنی دقیق، اتنے سوفسٹیکیٹڈ انداز سے بنی ہوئی کائنات ممکن نہیں ہے کہ یہ کسی ایکسیڈنٹ اور کسی دھماکے کے نتیجے میں یا کسی اتفاق کے نتیجے میں خود بخود وجود میں آئی ہو، اصلا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی خام خیالی ہے اس کائنات کے اندر، اس کے اسرار اور رموز کو سمجھنے کے بعد انسان اس کا انکار کرے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان، کوئی بھی صاحب عقل و صاحب بصیرت انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک بڑی تعداد، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کثیر الناس جو ہیں وہ لا یعلمون، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کو ایسی ہے کہ جو تعلیم حاصل کرتی ہے صرف اپنی زندگی، اپنی معاش، اپنی عیاشی، آرام، آسائش، ان چیزوں کے حصول کے لیے، ان کی تعلیم کا حصول کہیں پر بھی تعقل، تفکر اور رشد اور کمال حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ لہذا ان کی جو ساری کی ساری کنسنٹریشن ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ ساری کی ساری کنسنٹریشن اس پر ہوتی ہے کہ میں کیسے زمانے میں ایک ایسا مقام حاصل کر سکوں کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت کما کر، پیسہ کما کر اور اپنی زندگی کو آسائش میں گزاروں۔ لہذا ایک بڑی دنیا ایسی ہے جو اس دنیا کی ظاہری تعلیم حاصل کرتی ہے لیکن آخرت سے کاملاً غافل ہوتی ہے۔ اسی غفلت سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ ان کو بیدار کر کے متوجہ کرایا جائے اس بات کی طرف کہ اپنے اطراف میں دیکھو، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان چیزوں کی طرف توجہ کرو، تم محسوس کرو گے کہ یہ جو کائنات ہے یہ عبث خلق نہیں ہوئی ہے، بیکار اور لغو خلق نہیں ہوئی ہے۔ اب اگر بنانے والا اس میں اتنی سوفسٹیکیشن کے ساتھ، اتنی دقت، اتنی باریکی کے ساتھ اس کائنات کو خلق کر رہا ہے، تو یہ کائنات بے وجہ خلق نہیں کر رہا، یقیناً اس کا کوئی ہدف ہے۔ پس انسان کا یہ تفکر خود بخود اس کے ذہن میں کچھ باتوں کو لے کر آتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے تو ہمیں بھی خلق کرنے والا کوئی ہے، تو پس میں کہاں سے آیا ہوں، انسان اس کی طرف خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہاں پہنچنا ہے، خود بخود انسان اس طرف کہ میں نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور پھر میری اس حیات کا نتیجہ کیا ہوگا اور میں نے کہاں پہنچنا ہے۔ لہذا ایک بات اب جو ہم غور کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دوسرا مرحلہ قرآن فرماتا ہے کہ بیداری غفلت سے باہر آنے کا کیا ہے، کہ انسان زمین میں سیر کرے اور گزشتہ اقوام کے حالات کو اور ان کے آثار کو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد اس بات پر غور کرے کہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ کیا برآمد ہوا ہے۔ یہ جو آج ہم نے گفتگو کو 10ویں آیت سے شروع کیا، پروردگار ان لوگوں کا ذکر کر کے کہ جب ہم ان کے آثار کو جا کر دیکھتے ہیں، آثار قدیمہ میں جا کر دیکھتے ہیں، انہوں نے اتنی مضبوط عمارتیں بنائیں، یہ وہ افراد تھے کہ جو اتنے طاقتور اور اتنے قدرت مند تھے کہ انہوں نے حتیٰ پہاڑوں میں سوراخ کر کے اپنے لیے گھر بنائے، اتنا ان کے پاس طاقت قدرت یہ سب کچھ موجود تھا، اس کے باوجود کیا ہوا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ عجیب بات ہے، ان کے بنائے ہوئے گھر کئی ہزار سال کے بعد موجود ہیں، وہ عمارتیں جو انہوں نے تعمیر کیں وہ کئی ہزار سال کے بعد موجود ہیں، لیکن بنانے والوں کا اور ان کی اقوام کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ یہ کس بات پہ دلالت کر رہا ہے؟ یہ بات اس بات کو ہمیں سمجھاتی ہے کہ اگر دیکھیں عمارت باقی ہے، بنانے والا نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر عمارت باقی رہ سکتی ہے تو بنانے والا، اس کی اقوام اور اس کی اولاد بھی باقی رہ سکتی تھی۔ کیوں باقی نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور انہوں نے معاد کا، قیامت کا انکار کیا اور انہوں نے برے اعمال انجام دیے، لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے انبیاء، ان کے رسول آئے روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، جس کا انہوں نے انکار کیا۔ یہ انکار کرنا دین کا، الہی آیات اور بینات کا، یہ ظلم ہے جو انہوں نے خود اپنے اوپر روا رکھا، اور اس ظلم کا نتیجہ کیا نکلا کہ پروردگار نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، موہنجو دڑو یا بعض اس طرح کے جو آثار قدیمہ ہیں ان میں جب انسان وارد ہوتا ہے تو تعجب کرتا ہے، گویا کوئی خراش نہیں آئی ہے، گویا کوئی عذاب کا ظاہری طور پر نشان نہیں ہے، بالکل سالم گھر، بالکل سالم راستے، ہر چیز بالکل ایسا لگتا بنا بنایا شہر تھا جس میں سے لوگ اچانک سے غائب ہو گئے۔ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انہی آثار قدیمہ کے اندر دقت کرنا ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ پروردگار نے تاریخ میں جن بھی اقوام کو اپنے عذاب کا نشانہ قرار دیا، اپنے عذاب کا مستحق قرار دیا، ان سارے کے سارے اقوام میں جو چیز کامن ملی ہمیں وہ کیا ہے، وہ بت پرستی ہے۔ لہذا ہمارے پاس کسی ایک بھی قوم کے حالات ایسے نہیں ملتے کہ جس نے توحید پرستی کو جاری رکھا ہو، جس نے خدا کی اطاعت کو جاری رکھا ہو اور خدا نے اس بستی کو نابود کیا ہو۔ لہذا آج تک تاریخ میں مثلا توحید پرستوں کا باقی رہنا، انبیاء کی نسلوں کا باقی رہنا، یہ سب کچھ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے بت پرستوں کی پوری پوری آبادیوں کو تباہ کر دیا، ان کی پوری پوری قوموں کو تباہ کر دیا، ان کے نشانوں کو اللہ تعالی نے بالکل مٹا دیا، گرچہ ان کی آبادیاں، ان کے بنائے ہوئے گھر باقی ہیں، لیکن بت پرستی کا اور دین کے انکار کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ سارے کا سارا یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے قرآن اشارہ فرماتا ہے کہ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان کی عاقبت کس لیے ہے، اس کے وجہ ان کے اپنے بد اعمالیہ۔ اساءوا السوء، سو کا معنی بھی برا ہے اور اسا برے کام کا انجام دینا، جو بھی برائیاں اور برے کام انہوں نے انجام دیے ہیں یہ اس کی عاقبت ہے جو ان تک پلٹ کر آئی ہے، یہ اس کا واضح نتیجہ ہے جو ان کی طرف پلٹ کر آیا ہے۔ اور کیا کام کیا انہوں نے، ان کا زبو بے آیات اللہ و کانو بہا یستہزئون، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، اور کانو بہا یستہزئون اور اس کا مذاق اڑانے والے تھے۔ تاریخ میں یاد رکھے گا، طول تاریخ میں اور آج تک اہل حق اللہ کے حقیقی ماننے والے کفار مشرکین اور ان ظالمین کے تمسخر کا اور مذاق کا نشانہ بنے رہے ہیں۔ طول تاریخ میں یہ ہوا ہے، انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، اوصیاء کا مذاق اڑایا، اولیاء کا مذاق اڑایا، انبیاء ائمہ کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو استہزاء کیا جا رہا ہے، آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ جتنی بھی ظالم حکومتیں گزری ہیں، جتنے بھی دین دشمن عناصر تاریخ میں رہے ہیں، ان کی ایک اہم ترین علامت یہ رہی ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ جو وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، درواقع یہ اس کا نہیں بلکہ اپنا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ان کے ساتھ ہوتا یہ کہ یہ خود ہی اپنے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک اہم ترین نقطہ، جب انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، معاد کو انسان فراموش کر دے، قیامت کے حساب و کتاب کو، یا بطور کلی اگر انسان خدا کے حساب اور کتاب کو فراموش کر دے، یہ یاد رکھے گا، اس کا واضح اور یقینی نتیجہ کرپشن اور ظلم کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ جتنے بھی اقوام، جتنے بھی افراد کہ جو تاریخ میں دوسروں پر ظلم کرتے رہے ہیں، جتنی بھی ایسی اقوام کے جو کرپٹ رہی ہیں، جن کے اندر کرپشن رہی ہے، گناہ عام رہا ہے، اس کی ایک اہم وجہ خدا کے انکار کے بعد آخرت کا انکار ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہونا، تو جیسے ہی آپ اکاؤنٹیبلٹی کو اس پر سے ہٹائیں گے، کسی کے اوپر سے، اکاؤنٹیبلٹی کے ختم ہونے کا واضح نتیجہ کرپشن اور ظلم ہے۔ لہذا میں اس کا کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر کروں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں مفید فائدہ ہے۔ انگلش رائٹرز میں سے ایک بہت ہی معروف رائٹر جو گزرا ہے، کلاسیکل رائٹر، اس کا نام ہے مارک ٹوائن۔ مارک ٹوائن نے بہت ساری کتابیں یقیناً اور افسانے اور شارٹ سٹوریز لکھے ہیں، اور کلاسیکل انگلش ادب کے اندر مارک ٹوائن کا ایک خاص نام اور مقام ہے۔ مارک ٹوائن نے ایک شارٹ سٹوری لکھی دی مین ہو کرپٹڈ دی ہیڈلی برگ کے نام سے، ایک 25-30 صفوں کا ایک چھوٹا سا شارٹ سٹوری ہے۔ اس پوری سٹوری کا جو مطلب خلاصہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں بساس کر دوں اور پھر آپ بات کو آگے بڑھاؤں۔ دا مین ہو کرپٹڈ دی ہیڈلی برگ میں مارک ٹوائن نے بنیادی طور پر جس چیز کو پریزنٹ کیا وہ کیا ہے، کہانی ہیڈلی برگ نام کے ایک شہر سے متعلق ہے، جس کے لوگ بڑے ہی اصول پسند ہیں، قانون پسند ہیں، شرافت اور ویلیوز اور انسانی اقدار کو بہت زیادہ توجہ اور اہمیت دینے والے، اور اپنی نسلوں میں آگے اس کی تربیت اور تعلیم دینے والے افراد تھے۔ اتنے قانون پسند، اتنے انسانی اقدار پسند لوگ تھے کہ ان سے اطراف کی جو دیگر بستیاں تھیں، اطراف کے جو دیگر وہ تھے لوگ رہنے والے، وہ ان لوگوں سے، ہیڈلی برگ کے لوگوں سے حسد کرتے تھے کہ یہ کیوں اتنے صاحب کرامت اور صاحب شرافت ہیں، یہ جو اتنی ہیومن ویلیوز کو اتنی توجہ دینے والے افراد ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک شخص جو ہے وہ ان سے دشمنی نکالنے کے لیے اس بات کا مصمم ارادہ کرتا ہے کہ میں اس بستی کو، اس کے افراد کو کرپٹ کر دوں گا، ان کو میں، ان کے جو یہ جو اقدار ہیں، اخلاقی اقدار اور انسانی اقدار ہیں، اس سے میں ان کو کیا کروں گا، دور کر دوں گا، ان سب کو کرپٹ کر دوں گا۔ تو جو خلاصہ ہے پوری کہانی کا وہ کیا ہے کہ وہ ایک بڑی مقدار میں پیسہ لے کر آتا ہے، جس کو ود آؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ دینا ہے، لوگوں کو دینا ہے۔ وہ پوری کہانی اس نے ڈیزائن کی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ موجودہ دور میں غرب نے مشرقی وہ ممالک کے جہاں پر ابھی تک اخلاقی اقدار، انسانی اقدار، مذہبی اقدار باقی تھی، ان ملکوں کو کرپٹ بنانے کے لیے جو سسٹم ڈیزائن کیا تھا، یوں سمجھ لیں کہ وہ سارے کا سارا اسی سٹوری یا اسی سائیکولوجیکل بیس کے تھرو تھا. اور یہ جو الگ ظاہر این جی اوز کے نام پر ایک سلسلہ جو ہے وہ لے کر آیا گیا، اس این جی او کے اندر جس سسٹم ڈیزائن کیا گیا تھا اس کے اندر جو خرابی تھی وہ کیا تھی، ایک بہت بڑی مقدار میں پیسہ جو بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے تھرو دیا گیا. اس سیٹ اپ کے تھرو جو الگ ظاہر انسانی ہمدردی یا انسان کی مدد کے عنوانوں کو لیے ہوئے تھا، در واقع جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر سے اکاؤنٹیبلٹی ہٹا کر ایک بہت بڑا پیسہ ان کو دے دیا، تو بنیادی طور پر ہدف کیا تھا کہ انسانی ہمدردی اور فلاح اور بہبود کے نام پر معاشروں کو کرپٹ کیا جائے. لہذا ان تمام اداروں نے ایک پوری مدت، آج اب میں یہ ادعائے محض نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان نے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ این جی اوز کے اوپر پابندی لگائی. وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ این جی اوز جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ شو نہیں کرتے تھے. آج بھی بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں دنیا میں جو اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ شو نہیں کرتے، اور اگر آپ جا کر ان پہ ذرا سی ریسرچ کریں گے تو آپ کو جو بندہ بات کہہ رہا ہے اس کا جواب فوراً مل جائے گا کہ اس ذریعے سے عوام میں کرپشن پھیلائی گئی. لہذا یاد رکھیے گا، قانون اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا، ہر ایسا ادارہ، ہر ایسی آرگنائزیشن کہ جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتی یا کرواتی، اس سے یہ خیال رکھنا کہ یہ کرپشن نہیں کرے گی سب سے بڑی بھول ہے. واحد یہ ذہن میں رکھیں، اس کو بالکل کلیئر کر لیں، واحد چیز کے جو اکاؤنٹیبلٹی سے ماورا ہو سکتی ہے وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے معصوم بنا کر بھیجا جائے. نبی یا امام کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خدا کی طرف سے معصوم بنا کر بھیجا، یعنی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ اس کی عصمت ہے. ورنہ اس کے علاوہ جو معصوم نہیں ہے، شریعت میں، دین میں، انسانی عقل میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کی جائے. لہذا یہ یاد رکھے گا کہ کہیں پر بھی کوئی ادارہ اگر اپنے آپ کو یہ اختیارات دلوانا چاہتا ہے کہ جی ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ کی جائے، ہم سے کوئی سوال نہ کیا جائے، تو میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں اور آج بھی دہراتا ہوں اور آئندہ بھی دہراتا رہوں گا کہ ایسا ہر ادارہ کہ جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے ماورا سمجھ رہا ہے یا بنانا چاہتا ہے، وہ بنیادی طور پر فرعونیت اور نمرودیت کی ابتدا کر رہا ہے. کوئی بھی دین میں، عقل انسانی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے سوائے، میں نے عرض کیا، معصوم کے، نبی کے، امام کے، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو سکے. اگر دین کے اور قانون کے، الہی نظام کے جو اصول ہیں، اگر اس کو صحیح معنی میں دیکھا جائے تو حتیٰ بعض جگہوں پہ تو پرورتگار نبی اور امام کو بھی یہ گنجائش نہیں دیتا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، لیکن وہاں پر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے خود خدا موجود ہے. لہذا کوئی بھی کہیں پر بھی جہاں آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کو ختم کیا، وہاں پر کرپشن کی ابتدا خود بخود ہو جاتی ہے. یہ انسانی بھول ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ انسان اپنے لیے اس تصور کو باقی رکھے کہ میرے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، میرے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، اور پھر میں کرپشن نہیں کروں گا اور میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا. یہ سب سے بڑا اپنے نفس کو دھوکا ہے. لہذا عزیزان من، قیامت کو فراموش کر دینا گویا اپنے آپ کو اس اکاؤنٹیبلٹی سے باہر نکالنا، اور اکاؤنٹیبلٹی سے باہر نکلنے کا واضح مطلب کیا ہے؟ کرپشن ہے، ظلم ہے، استحصال ہے. لہذا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی میں فرض کریں اپنے لیے، جیسے ہی میں قیامت کا منکر ہوتا ہوں، یہ ظلم میں اپنے اوپر کر رہا ہوں. اس لیے کہ قیامت کا منکر ہونا، آخرت کا منکر ہونا، خدا کے حساب و کتاب کا منکر ہونا، خود نتیجتاً میرے لیے ایسے ماحول کو کریٹ کرے گا کہ میں اپنے ہی اوپر ظلم کروں گا، کرپشن کروں گا، ظلم کروں گا، جس کا نتیجہ میرے پاس پلٹ کر آئے گا. لہذا یہ جو لوگ ہیں قیامت کا مذاق اڑانے والے، حساب و کتاب کا مذاق اڑانے والے، یہ بنیادی طور پر اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں. لہذا اب پروردگار ان کو دوبارہ متوجہ کر رہا ہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جس نے ابتدا کی خلق کی. اب یہ اپنی جگہ یہاں کچھ فلسفے کی بحثیں ہیں، کلام کی بحثیں ہیں جو یقیناً مقصود نہیں ہیں، صرف اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ جب ابتداء خلقت کی بات آتی ہے تو بعض جگہوں پر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتداء خلق کس سے کی، مخلوق جو اس نے بنائی، خلقت کا جو سلسلہ اس نے شروع کیا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو کسی شے سے بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شے بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ قدیم ہو جاتی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے من لا شے بنایا تو لا شے عدم ہوتی ہے اور عدم سے چیزوں کو خلق کرنا محال ہے. ابتداء خلق اس راز یا اس پیراڈاکس سے، یعنی یہ جو پیراڈاکس ہے اسے ایک فلسفی نے پیش کیا اور کہا کہ مسلمان ہمیں جواب دیں، جو اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہے جس نے سب کچھ خلق کیا، اگر اللہ نے من شے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب شے اور اللہ دونوں قدیم، جس سے شرک لازم آتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے من لا شے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے امر محال کو انجام دیا جو کہ آپ کے نزدیک ممکن نہیں ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا نے چودہ سو سال پہلے اپنے خطبہ فدکیہ میں اس سوال کا جواب دیا. اور حضرت کا یہ خطبہ فدکیہ اگر اس کو صحیح معنی میں سمجھا جائے، اس کو صحیح معنی میں تشریح کیا جائے، اس کو صحیح معنی میں لوگوں کے لیے نقل کیا جائے، تو خطبہ اور اس کے الفاظ چیخ چیخ کر یہ خود گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی معصوم کی زبان سے جاری ہوا ہے. سند کی بحثیں کرنے والے خطبہ فدکیہ کے حوالے سے اس کی سندوں کو چیلنج کرنے والے، ان سب کو جواب دیا جا چکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اب تو خدا بھی کفار کے بارے میں ہی بات کرتا ہے، اتنی آیات دکھانے کے باوجود بھی ایسی آیات کے جو عقل انسان کو مجبور کر دیتی ہیں یہ ماننے کے لیے کہ خدا ہونا چاہیے، اس کے باوجود ایک طبقہ ہے جو خدا کا انکار کر رہا ہے. تو اسی طرح سے ہم آپ کو چاہے سند لا کر دکھا دیں، چاہے ہم آپ کو کسی طرح سے ثابت کر دیں، آپ نے نہیں ماننا. اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ خطبہ فدق اور خطبہ شقشقیہ کو نہ ماننا ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ ایک منٹ جس لحظے میں یہ خطبہ فدقیہ اور خطبہ شقشقیہ کو مانیں گے، وہ جو پوری عمارت خلافت اور وہ سارا کچھ بنایا ہے وہ سب کا سب ڈھہ جاتا ہے، پورا سیاسی نظام ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جن مسالک کے پورے پورے سیاسی نظام دو خطبوں کا وزن نہیں اٹھا سکتے، وہ اہل بیت کا مقابلہ کہاں سے کریں گے؟ اہل بیت کے دو خطبوں کا وزن نہیں اٹھا سکتے، یہ آ کر اہل بیت کا مقابلہ کریں گے. اور بغض اہل بیت کے جو آثار ہیں وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگانا، ان کی شان کو گھٹانے کے لیے جھوٹی روایتیں گڑھ کر ان کی توہین کرنا. ابھی یہ تازہ حالیہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے واقعاً، یعنی وہ جو ایک لفظ کہا جاتا ہے نا سن ہے، واقعاً سن ہے، کوئی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کرتے. جیسے ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دیکھا ہے، تاریخ وہ کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. ہم نے تاریخ میں یہ سنا، تاریخ میں موجود ہے کہ کفار اتنے ہارڈ ہیڈڈ تھے، اتنے سخت دماغ کے لوگ تھے، یہ جاہلیت ان کے وجود میں اس طریقے سے رسوخ کر چکی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر کنکریوں کو حکم دے رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، کنکر کلمہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ اپنی انگشت مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا رہے ہیں. لیکن یہ اتنے ہارڈ ہیڈڈ تھے کہ ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی پیغمبر کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ پر تہمتیں سحر لگا کر چلے جاتے تھے. اب اس سے زیادہ ہارڈ ہیڈڈ اور کون ہوگا؟ ابھی بھی موت چیلنج ہے سارے پورے عالم اسلام، تو کیا پوری دنیا کو ہم کھلا چیلنج کر رہے ہیں. مولا کائنات امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حرم اطہر کی کہ معجزات اور کرامات میں سے ایک معجزہ اور کرامت آج بھی زندہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مثلا شراب کو لے جانا چاہے داخل حرم تو وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے. جس سرزمین میں میرا مولا استراحت کرنے لگے اس سرزمین کی تاثیر یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں حضرت کے وجود کے نزدیک آنے والی شراب سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو تمہاری عقلوں میں اتنی سی بات نہیں آ رہی کہ جس کا وجود اس نجاست، اللہ نے جس وجود کے لیے کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا. اذہاب رجس اللہ نے اس طرح سے کیا کہ اگر کوئی رجس کو اہل بیت کے نزدیک بھی لے جانا چاہے تو وہ اپنی ماہیت کو تبدیل کر کے حلال میں تبدیل ہو جاتا ہے، پاک میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو کیسے ممکن ہے؟ تم کیسے تہمت لگا سکتے ہو؟ کیا تمہاری عقلیں اس کو اجازت دیتی ہیں، گنجائش دیتی ہیں اس بات کی کہ اس وجود نازنین کے نزدیک بھی یہ رجس جا سکتا ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ اپنی عقلوں کو ہاتھ مارو، تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کرو، سوچو تم کس پر تہمت لگانے جا رہے ہو. جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام دیے، جن پر تو یہ جو بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ انبیاء پر تہمت لگانے والے ہیں، یہ انبیاء کی تکذیب کرنے والے ہیں. گزشتہ ساری اقوام انبیاء کے ذریعے سے آزمائی گئی ہیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل. اس امت کا جو امتحان ہے وہ امامت کے ذریعے سے ہے، اور جس طرح کی تکذیب گزشتہ اقوام نے انبیاء کی ہے، آج وہی اسی طرح کی تکذیب، اسی طرح کی تہمت، اسی طرح کا استہزاء ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نسبت ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے جو قرآن بار بار ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ گزشتہ اقوام کس طرح سے معصومین پر تہمت لگاتے تھے، اس کا تازہ تازہ ثبوت ہمارے اور آپ کے سامنے موجود. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں خدا، اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ خطبہ فدکیہ میں آپ فرماتی ہیں کہ یبدا الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی ابتدا کیسے کی؟ بے ارادت ہی یا بے قدرت ہی، اپنی قدرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کو اجلا پہ شے سے نہیں بنایا اللہ نے، نہ شے سے نہ من لا شے سے، بلکہ لا من شے، شے ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا ارادہ ہے جس کے ذریعے سے اس نے اشیاء کو خلق کیا. ثم یعید، ان کو اعادہ کرنا، ان کو دوبارہ وجود میں لے کر آنا، یہ بھی اللہ کا کام ہے. اعادہ مخلوق، اعادہ خلق کے لیے ہمیں کوئی بہت لمبے فلسفے کی بحث کی ضرورت نہیں ہے. آج میڈیکل سائنس ہمیں اس چیز کو سمجھا چکی ہے، ایک اعادہ خلق کی جو لائف اور جیتی جاگتی مثال ہے وہ ہم خود ہیں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر 7 سال کے اندر انسان کی پوری باڈی ریوائیو ہو چکی ہوتی ہے. ہر 7 سال میں، یعنی 7 سال قبل جو میری باڈی کے اندر سیل تھے، 7 سال کے بعد وہ سارے کے سارے ختم ہو کر ایک نئی پوری، یعنی یہ اب مسئلہ کیا ہے، میں اور آپ اس تبدیلی کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہماری حقیقت بدن نہیں ہے، روح ہے، اور خود روح کے استقلال اور روح کی ہماری حقیقت ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ہماری حقیقت بدن ہوتی تو ہم اس تبدیلی کو محسوس بھی کرتے اور اس تبدیلی کا اثر بھی ہمارے وجود اور ہمارے ذہن کے اوپر نمودار ہوتا. اب جس طرح سے فرض کریں کہ آپ نے سفر کرنا ہوتا ہے، آپ گاڑی تبدیل کرتے ہیں، یا فرض کریں ایک چلتی ہوئی ٹرین ہے، آپ پہلے اس کے پہلے ڈبے میں بیٹھ جائیں، پھر دوسرے ڈبے میں بیٹھ جائیں، پھر تیسرے ڈبے میں بیٹھ جائیں، ٹرین چل رہی ہے، چلتی ہوئی ٹرین میں آپ کو نہیں پتا لگے گا. بدن ہمارا اسی طرح سے، روح اس کے اوپر سواری کر رہی ہے، یہ بدن تبدیل بھی ہوتا رہے، ہم تبدیل نہیں ہوتے. وہ جو ہماری میں ہے وہ ہمارے بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ایک ہی رہتی ہے. لہذا اعادہ خلق خود ہمارے وجود میں ہر وقت ہو رہا ہے. ثم الیہ ترجعون, اور پھر کیا ہے بالآخر, یہی چیز انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ جس نے خلقت کی ابتدا کی ہے, ہماری بازگشت اور ہماری پلٹ بالآخر اسی پروردگار کی جانب ہے. یوم ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون, اور جب قیامت کو قائم کیا جائے گا, جب قیامت واقع ہوگی تو کیا ہوگا, یبلس المجرمون, یہ جتنے بھی مجرم ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے, یبلس. ابلاس کہتے ہیں نا امید ہو جانا, لہذا بعض علماء نے فرمایا الیاس من الخیر, کسی بھی خیر, کسی بھی نیکی, کسی بھی فائدے سے انسان کے اندر مایوسی کا پیدا ہو جانا یہ ابلاس کہلاتا ہے. قیامت ان تمام مجرموں کے لیے ایسی مایوسی کا دن ہوگا کہ اپنی حالت دیکھ کر یہ متوجہ ہو جائیں گے کہ آج ان کے لیے کوئی خیر, کوئی فائدہ, کوئی ان کو چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی, اور ایک ایسی مایوسی ان کے اوپر طاری ہوگی کہ ان کی شکلوں سے معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ رحمت خدا سے مایوس ہو چکے ہیں. لہذا آپ غور کیجئے گا, یہ جو مادہ ہے لبسا اور ابلاس, اسی سے ابلیس ہے شیطان کو جو ابلیس کہا جاتا ہے. دو وجوہات, ایک بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس ابلیس کیوں ہے, اس لیے ابلیس ہے کہ یہ خود رحمت خدا سے مایوس ہے. آپ نے کبھی سوچا ہوگا, غور کیا ہوگا کہ مثلا ہم جب یہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں یا بہت سارے ایسے مطالب بیان کرتے ہیں, تو کیا شیطان سن نہیں رہا ہوتا؟ کیا شیطان نے انبیاء کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا شیطان نے آئمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات, ان کی ذوات مقدسہ کو نزدیک سے اور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا؟ مثلا میں یہاں یہ بھی بات کہوں کہ کیا شیطان نے, ابلیس نے کربلا کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اپنی آنکھ سے؟ یہ سارے واقعات دیکھے ہوئے, سارے انبیاء, سارے آئمہ کو دیکھا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی راہ راست پر کیوں نہیں آتا؟ تو دو وجوہات ہیں جن کو بیان کیا گیا. ایک وجہ شیطان کی توبہ نہ کرنے اور راہ راست پر نہ آنے کی جو علماء نے بیان کی ہے, وہ اس کے اندر غرور اور تکبر کا ہونا ہے. ایسی مغرور ذات ہے کہ اس کے غرور اور تکبر نے اس کو آج تک توبہ سے دور رکھا ہوا. لہذا یاد رکھیے گا کہ غرور اور تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. لہذا ذرا سا بھی غرور کا شائبہ اگر ہمارے وجود میں کہیں پیدا ہو رہا ہو, ذرا سا بھی کہیں کوئی تکبر ہمارے وجود میں اگر کہیں ہوتا ہوا دکھائی دے, تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اس سے بچائیں. باقی تمام گناہوں کو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے جسے کہتے ہیں سائڈ پہ رکھیں. سب سے زیادہ جو توجہ کرنی ہے وہ یہ کہ غرور اور تکبر ہمارے وجود میں داخل نہ ہو. لہذا ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ بیان ہوا ہے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو بندوں سے غرور اور تکبر کا خوف نہ ہو, وہ کبھی بھی انہیں گناہ میں مبتلا نہ ہونے دے. ابھی اپنی جگہ ایک بحث ہے, میں یقیناً اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, معصوم نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بعض گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تاکہ خدا ہمیں متوجہ کرے کہ ہم اپنی اوقات کو سمجھیں اور پہچانیں, تاکہ ہمارے اندر غرور پیدا نہ ہو, تاکہ ہمارے اندر تکبر پیدا نہ ہو. اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ گاہ بگاہ پیش آتی رہتی ہیں. ہم سب کے ساتھ بعض ایسے واقعات پیش آتے ہیں, ہم چلتے چلتے لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں, مثلا بیٹھے بیٹھے گر گئے, کبھی اچانک سے ہمارے ساتھ کوئی چیز ہو گئی ایسی جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی, جس کے بارے میں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ راہ چلتے ہوئے اچانک سے پاؤں مڑا ہم گر گئے, وغیرہ وغیرہ. ان میں سے بہت سارے مقامات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اے بندے، اے انسان، تیرے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ تیری اوقات ہی ہے. خوفناک ترین مرض، یعنی اب آپ تصور کریں کہ شیطان کی شیطانیت کو باقی رکھنے والا مرض غرور اور تکبر کا ہے. لہذا بالکل بھی پرور، حتی ذرا سا اکڑ کر چلنا بھی پروردگار اپنے بندے کا پسند نہیں کرتا. لہذا جو لوگ غرور اور تکبر میں بڑی اونچی آوازیں نکالتے ہیں، خدا نے ان کی اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ سمجھتے ہیں ہم بڑی اونچی آواز میں بات کر کے ہم لوگوں کے اوپر اپنا امپریشن بٹھا رہے ہیں. نہیں، تمہاری جو یہ اونچی آواز ہے یہ خدا کے نزدیک گدھے کی آواز سے بھی زیادہ بدتر ہے. تمہارا اکڑ کر چلنا خدا کو نہایت ہی ناگوار ہے، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو کہ جو زمین پر اکڑ کے چلیں. لہذا اس غرور اور تکبر سے بچنے کے راستے کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ، اگر آپ کی کوئی آپ کے منہ پر تعریف کرے تو فوراً اپنے نفس کی طرف مراجعہ کریں، اپنی حقیقت کو دیکھیں اور اپنے دل میں یہ دہرائیں کہ پروردگار، یہ جو تعریف کر رہا ہے یہ تیری وجہ سے میری تعریف کر رہا ہے کہ تو نے میرے عیوب کو چھپایا ہوا ہے، اگر میرے عیب ظاہر ہو جائیں تو میں تعریف کے قابل نہیں. لہذا مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام اس تمام تر عظمت، تمام تر فضائل، تمام تر مناقب کے شہنشاہ ہونے کے ساتھ دعائے کمیل میں کیا فرما رہے ہیں؟ کم من ثناء جمیل لست اہلا لذلک نشرتہ. اے پروردگار، میری کتنی ثناء جمیل، میری کتنی ہی تعریفیں ہیں کہ جو تو نے لوگوں کے درمیان میں پھیلائی ہوئی ہیں، لست اہلا لذلک، میں ان تعریفوں کا اہل ہرگز نہیں. دوسری جانب، ہمارے ہاں مسئلہ، کیونکہ بہرحال اب خواتین بھی کچھ سامنے تشریف فرما ہے، ان کے لیے خاص طور پر کہتا چلوں کہ تعریف نہ کرو ناراض ہو جاتی ہوں. کھانا میں نے اچھا بنایا تھا، تعریف نہیں کی. پتہ نہیں گھر میں نے سجا کے رکھا، تعریف نہیں کی. اگر آپ کو کسی اور سے تعریف کی توقع ہے تو آپ کی یہ توقع یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے وہ کام اللہ کے لیے انجام ہی نہیں دیا. بٹ بالکل کلیئر کر لیں اس کو اپنے ذہن میں. کسی بھی آپ کے دل کے گوشے میں اگر یہ بات محفوظ ہے کہ جی میری فلانے نے تعریف نہیں کی، اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ آپ نے وہ کام اللہ کے لیے انجام نہیں دیا تھا. اور غیر اللہ کے لیے کام کا انجام دینا شرک ہے، اس کو متوجہ ہو جائیں. لہذا اگر کام کو اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں تو اصلاً توقع ہی نہ رکھیں، نہ رکھیں توقع، بلکہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو اپنے لیے اس کو مورد عبرت قرار دیں اور اس کو اپنے لیے مورد سرزنش قرار دیں. اس لیے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، اگر کوئی تمہاری ایسی تعریف کر رہا ہے کہ جو تمہارے اندر نہیں ہے تو وہ تمہاری تعریف نہیں کر رہا، تمہیں ذلیل کر رہا ہے. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کی اس کے منہ پر تعریف کرنا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے اگر کوئی کسی کے اوپر تیز دھار خنجر سے حملہ کرے. اس لیے کہ تیز دار خنجر کا حملہ انسان کے بدن کو، اس کے جسم کو نقصان دے کا، جس کا بچ جانا، جس کا مندمل ہو جانا، جس سے انسان کا ٹھیک ہو جانا ممکن ہے، لیکن اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنا اس کے روح پر اور اس کے نفس پر وہ کاری ضربت لگاتا ہے کہ جو اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے کہ یہ منہ پر کی جانے والی تعریف باعث بنتی ہے کہ انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو، اور خدا نہ خواستہ یہ غرور اور تکبر انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو وہ یا خود ابلیس بن جاتا ہے یا اس کا ہرکارہ بن جاتا ہے. خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے یہ جتنے بھی افراد خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کو کہیں پر جا کر تحقیق کریں گے تو کوئی نہ کوئی مقام ایسا ضرور ملے گا جہاں پر کوئی ان کی خوشامد یہ جھوٹی تعریف کرنے والا. لہذا کوئی اگر آپ کی تعریف کرے تو اس سے خوش ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اگر وہ صفت آپ کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ تذلیل ہو رہی ہے آپ کو، اور اگر وہ آپ کے اندر ہے، فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہے، تب بھی اس کا اصل منبع، اس کی اصل وجہ خدا ہے، ہم نہیں ہیں۔ لہذا اس دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں، کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے اگر آپ اسے اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں تو کبھی بھی کسی سے تعریف کی توقع نہ رکھیں، اور جب کوئی تعریف نہ کرے تو اس پر خدا کا شکر ادا کریں کہ پروردگار اچھا ہوا کسی نے تعریف نہیں کی، کہ یہ تیرے نزدیک اب میرا عمل انشاءاللہ مقبول ہوگا، اور اس سے رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر رنجیدہ خاطر ہو رہے ہیں کہ فلانے نے میری تعریف نہیں کی، میں نے اتنی محنت کی، اتنی میں نے افطاری بنائی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور انہوں نے تو پلٹ کر شکریہ بھی نہیں کیا، میں کیوں کریں شکریہ آپ کا؟ یا تو آپ پہلے مجھے بتا دیں کہ بھائی میں آپ سے شکریہ کے لیے میں بنا رہا ہوں کھانا، یا آپ کے لیے کس لیے؟ تاکہ آپ میرا شکریہ ادا کریں، تاکہ جو بھی معاملہ ہے وہ پھر ہمارا اور آپ کا رہے، پھر خدا سے کچھ مت مانگیے گا، قیامت کے دن مت کھڑے ہو کر یہ کہیے گا کہ جی میں نے اتنی گرمی میں یہ کیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا اجر اللہ دے اور آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں سے اس کا شکریہ بھی توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو اگر ہماری خواہران اور بہنیں سمجھ جائیں تو زندگی میں بہت سارے پرابلم ان کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اب قیامت کے دن یہ کیا ہوں گے؟ سارے کے سارے یہ مجرمین نہایت ہی مایوسی کا شکار ہوں گے۔ کیوں؟ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، یہ جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے ان میں سے کوئی بھی ان کی شفاعت کرنے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ یہ تلاش کر رہے ہوں گے کہ بھائی فلانی فلانی اور فلانی وغیرہ یہ کہاں گئے، کوئی نہیں نظر آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، تو پھر یہ کریں گے کیا، وہ جو شرکا ہیں وہ اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہوں گے۔ یہ سب ہوگا قیامت کے دن۔ اب بعض علماء، بعض بزرگان مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مثلا بت پرستوں سے اس کا تعلق ہے، بت پرستوں کے ساتھ ہوگا، لیکن بعض دیگر جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف بت پرستی تک نہیں ہے محدود۔ شرک کی کیفیت کیا ہے؟ شرک کی کیفیت یہ ہے کہ کسی نے بھی اگر کسی کو اپنی مرضی سے شفیع سمجھا ہے، اپنی مرضی سے اس کو اپنے اور خدا کے درمیان میں رابطہ سمجھا ہے، اب وہ چاہے بت کی شکل میں ہو چاہے غیر بت کی شکل میں ہو، اپنی مرضی سے بنایا ہوا، یہ باعث شرک ہے۔ اچھا بعض وہ ہمارے برادران ہیں وہ یہ آیت بیان کر کے ہم سے یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تم شرک کرتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ شفیع ہیں ان سب کو ختم کر دے گا، تو تم جو سمجھتے ہو اہل بیت تمہاری شفاعت کرے گا، اللہ کسی کی شفاعت نہیں مانے گا، نہ ایسا نہیں ہے، قرآن نے کہیں پر بھی ایسا نہیں کہا۔ جہاں پر بھی قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا مثلا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ الا باذنہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اذن شفاعت دیا ہوگا۔ اگر کسی کو اللہ نے اذن شفاعت نہیں دینا تو الا باذنہ ہی کہنا لغو ہو جاتا ہے، جو خداوند کبھی بھی نہیں انجام دیتا۔ مثلا میں آپ کو یہاں سے کہوں کہ بھائی میں ادھر، میں نے سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا، بند کر دیا، اور اس کے بعد میں کہوں کہ بھائی میں یہاں سے کسی کو باہر نہیں جانے دوں گا مگر مثلا جو 60 سال کا ہوگا۔ اب یہ میں کہوں اور اس کے بعد بیچارے وہ جو 60 سال والے ہیں یا اس سے زیادہ افراد ہوا ہیں مجھ سے آ کر کہیں کہ بھائی آپ ہمیں جانے دو، میں کہوں نہیں 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 تمہیں بھی نہیں جانے دینا، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی پھر پہلے کیوں کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں جانے دوں گا مگر 60 سال والے، تو اس کا مطلب وہ میں نے یا تو جھوٹ بولا تھا یا بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو دونوں چیزیں خدا کے لیے جائز نہیں ہیں، نہ خدا وند کریم جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی خدا وند کریم کہیں اپنے بندوں کو دھوکہ اور ظلم کرنے والا ہے، نہیں کرتا خدا ظلم۔ لہذا اگر اس نے الا باذن کہا ہے تو حتمن۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ یاد رکھیے گا کہ جن کو ہم اپنا شفیع سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، ہمارا ایمان اور قرآن اور روایات سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شفیع بنایا ہے۔ عالم اسلام پورے کا پورا، یہ ایک آدھ طبقہ ہے جو کہ شفاعت کا منکر ہے، ورنہ پورا عالم اسلام متفق علیہ ہے قرآن کی شفاعت پر، شہداء کی شفاعت پر، علماء کی شفاعت پر، انبیاء کی شفاعت پر، سب متفق ہیں۔ لیکن ان تمام کے درمیان میں بھی مثلا علماء کون ہوں گے اور افراد کون ہوں گے جو شفاعت کریں گے، تو ایک بڑا سمپل سا آپ کو میں فارمولا بتا دیتا ہوں، اس سمپل فارمولے کو استعمال کریں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مثلاً فرض کریں کہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور میں اس سے ملاقات نہ کروں, میں کہوں بھائی میرا فلاں شخص جو ہے وہ اسسٹنٹ ہے اس سے بات کرو, یعنی کیا میں آپ سے ڈائریکٹ نہیں ملنا چاہتا, اس اسسٹنٹ کے ذریعے سے ملنا چاہتا ہوں. اب اگر میں نے آپ کے اور اپنے درمیان میں اس کو وسیلہ قرار دیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اگر میں آپ سے اس کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں تو میں سنوں گا بھی اسی کے ذریعے سے. یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے. پروردگار نے جن کو ہمارے اور آپ کے درمیان میں وسیلہ قرار دیا وہ معصوم ہیں. اب وہ یا امام کی صورت میں ہوتے ہیں یا نبی کی صورت میں ہوتے ہیں, لہذا ہمارے جتنے اعمال اور جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک یہی واسطہ اور یہی وسیلہ ہم دوبارہ استعمال نہیں کریں گے. جو وسیلہ اللہ نے استعمال کیا وہی ہم نے استعمال کرنا, یہ سمپل سا فارمولا ہے. لہذا آپ غور کیجئے گا, تمام عالم اسلام کو اسی وجہ سے ہم چیلنج کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ روایات ہم سے کیا کہتی ہیں کہ تمام اعمال رد ہو جائیں گے اگر نماز رد ہو جائے, اور اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے. خود خود نماز کیسے قبول ہوگی؟ کون سی چیز ہے جو نماز کی قبولیت کی؟ پوری نماز میں واحد خود علماء فرماتے ہیں اور اس پر بحث اپنی جگہ محفوظ ہے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس. علماء فرماتے ہیں واحد چیز جو خود نماز کی قبولیت کی وجہ ہے وہ درود ہے محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. اور اس کی سب سے کم ترین دلیل یہ ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے خود بخود ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. لہذا واحد عبادت, واحد مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے ساتھ چونکہ شریک ہو جاتے ہیں لہذا واحد. تو جن پر درود بھیجنے سے نماز قبول ہوتی ہے اور نماز کی وجہ سے باقی اعمال قبول ہوتے ہیں وہی قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے شفعاء میں سے ہوں گے. لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کو چھوڑ کر اب جو بھی کسی کو اپنا شفیع سمجھ رہا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یہ اسی طرح سے شرک کر رہا ہے جیسے مشرکین بتوں کے ذریعے سے شرک کیا کرتے تھے. یہ کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ گھر کو جنت بنانے کے نسخوں میں سے ایک نسخہ یہ ہے کہ اپنی شریک حیات کی تعریف کی جائے. یہ جو تعریف کا مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے. دیکھیے شریک حیات کی تعریف کا مطلب جو ہے یہ وہ والی چیزیں نہیں ہیں. شریک حیات اپنے گھر کو جنت بنانے کا جو نسخہ ہے وہ اظہار محبت ہے. آیت کیا کہتی ہے انشاءاللہ آئے گی آگے, میں اس میں تفصیل سے بیان کروں گا خدا نے اگر چاہا. وہ آیت اسی انشاءاللہ سورہ روم کا حصہ ہے, جعلکم بینکم کیا مودہ و رحمہ, ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قائم کیا ہے. یہ جو تعریف والا معاملہ ہے اس کی آپ تو اگر روایت کا سہارا کہیں سے لے آئیں گے تو پھر اس پر ہم بحث کر کے دیکھیں گے کہ کیا مراد ہے, ورنہ اصل چیز جو گھر کو جنت بنانے والی ہے وہ کیا ہے, مودت. اور انشاءاللہ وہ جب روایت آئے گی تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا. لہذا اب نتیجہ کیا نکلے گا, یوم تقوم الساعة یوم اذن یتفرقون, جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن نتیجہ کیا نکلے گا, تمام جتنے بھی انسان ہیں متفرق ہوں گے. چھوٹی سی ایک بات, قیامت کی بعض آیات کیا کہتی ہیں کہ جب قیامت ہوگی سب جمع ہو جائیں گے, یہاں کہہ رہے ہیں کہ سب متفرق ہو جائیں گے. تو جمع بھی ہوں گے اور متفرق ہوں گے, یہ کیسے ہوگا؟ تو جمع ایسے ہوں گے کہ جب سورہ قیامت پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے بندے جمع ہو جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے, یہ جمع کی کیفیت ہے. لیکن عین اس حالت میں کہ جب جمع ہو رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں ان کے نام اعمال ہو رہے ہوں گے تو خود بخود تفریق ایجاد ہو رہی ہوگی, مومنین خود بخود اصحاب یمین ہوتے چلے جائیں گے جن کے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ہوتا جائے گا, اور منافقین مشرکین ملحدین مجرمین سارے کے سارے جن کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال ہوتا دیا جاتا جائے گا وہ خود بخود اصحاب شمال ہو کر سائڈ پر ہوتے جائیں گے, اور آٹومیٹیکلی یہ جو مرحلہ ہے وہ قائم ہو جائے گا. اب جب یہ مرحلہ قائم ہوگا خود اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے ایمان اور نیک اعمال انجام دیے, فہم فی روضۃ یحبرون. حبر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کا اثر یا الحبرہ مسرت کو شادمانی کو کہتے ہیں, روزہ باغ کو کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں, اب یہ قیامت میں, یہ قیامت کے برپا ہونے کا ہی منزل ہے, ابھی جنت کا مرحلہ نہیں ہوا ہے, لیکن کیا ہوگا, جیسے ہی ان کے ہاتھوں میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال آئے گا, جیسے ہی وہ اصحاب یمین قرار پائیں گے, اسی مرحلے میں وہ اپنے آپ کو ایک باغ میں پائیں گے کہ جس کے اندر ان کے لیے شادمانی اور خوشی ہوگی. اَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور یہ آخرت کی جو ملاقات ان سب کو جھٹلاتے رہے تھے، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہ وہ ہوں گے جن کو عذاب میں کیا کیا جائے گا، احضار کیا جائے گا۔ بس آخری جملہ اور گفتگو تمام۔ احضار کے معاملے میں علماء فرماتے ہیں کہ حاضر ہونا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، احضار زبردستی ہوتا ہے۔ اب یہ عذاب سے بھاگ رہے ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم دور ہو جائیں، اور فرشتے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر پکڑ کر، ان کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر ان کو کہاں لا رہے ہوں گے، عذاب کی طرف لا رہے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں، بارہ الہ تجھے واسطہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی برکات اور نعمات سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔